صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ثبات بخشا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے بھونا ہے اور 2.5 کلو جو میرے پاس غلہ تھا اس کو پیس کے روٹیاں بنائی ہیں. تم چپکے سے جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولو کہ وہ اپنے صرف چند قریبی لوگوں کے ساتھ آئیں اور کھانا کھا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا تو کبھی نہیں تھا کہ آپ اکیلے کھا لیں اور باقی سب بھوکے رہیں. آپ نے سب ساتھیوں کو کہا کہ ساتھ چلو. اس میں ان کی بیوی گھبرا گئی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھبرائے. آخر بیوی کہنے لگی جو ہے رکھ دو, اللہ بہتر جانتے ہیں. وہ کہتی تھی کہ ہم نے بسم اللہ کہہ کے ہنڈیا میں سے سالن نکالنا شروع کیا اور جو روٹیاں تھیں وہ رکھ دی دسترخوان پہ, اوپر کپڑا ڈلا ہوا تھا. کتنے ہوا یہ کہ سب نے پیٹ بھر بھر کے کھایا اور آخر وقت تک وہ ہنڈیا جوش مارتی رہی, بھری کی بھری رہی اور روٹیاں بھی ویسے کی ویسے پکتی رہیں. سب نے کھا بھی لیا اور پھر بھی پڑا رہا سب کچھ. یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کچھ کھجور لائیں کہ اپنے بھائی اور ماموں کو دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا یہ کھجوریں یہاں کپڑے پہ ڈال دو. انہوں نے ڈال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا, آؤ سارے اور کھاؤ. اب وہ فرماتے تھے ہم نے پیٹ بھر کے کھایا اور پھر بھی کھجوریں کپڑے کے کنارے تک ابل رہی تھی, یعنی اتنی زیادہ ہو گئی تھی. حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خندق کی کھدائی کے دوران ایک بہت مضبوط قسم کی چٹان تھی جو ہم میں سے کسی سے توڑے نہیں ٹوٹتی تھی. ہم کدال مارتے تھے اور ہماری کدال واپس پلٹ آتی تھی. آخر ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق میں اترے, بسم اللہ کہہ کے آپ نے کدال کو مارا تو چٹان کا ایک حصہ الگ ہو گیا اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر, مجھے ملک شام کی کنجیاں دی گئیں. او اللہ, میں اس وقت وہاں کے سرخ محلوں کو دیکھ رہا ہوں. بھوک ہے, سامنے ایک دشمن کا جرار قسم کا لشکر آ رہا ہے, کھانے کو نہیں ہے, تن پورا ڈھانپا نہیں جا سکتا, مشکل ترین حالات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارتیں دے رہے ہیں شام کے محلوں کی. پھر کدال ماری, ایک ٹکڑا مزید اس چٹان کا ٹوٹ گیا. فرمایا قسم ہے اللہ کی, میں اس وقت مدائن کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں. مجھے فارس کی کنجیاں دی گئیں. پھر تیسری ضرب لگائی تو چٹان بالکل بھر بھوری ہو کے ٹوٹ گئی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں. اللہ کی قسم میں اس وقت اپنی جگہ سے صنعاء تک کے پھاٹک کو دیکھ رہا ہوں. ویژن براڈ ہو جاتا ہے نا انبیاء علیہ السلام کا اللہ کی مہربانی اور اذن سے. وہ واقعی دیکھ رہے تھے اور پھر تاریخ نے ثابت کیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا فارس اور شام کی طرف, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر تک یہ تمام علاقے فتح ہو گئے تھے. مدائن کے سفید محلات میں مسلمان پھر رہے تھے اور اتنے شاندار محلات ہے کہ جس میں سونے چاندی کے اتنے برتنوں کے سٹور گودام بھرے ہوئے تھے کہ کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی کی وقت ہی ختم ہو گئی. سونا اور چاندی اس قدر تھا وہاں پر. ہیرے اور جواہرات سے مرصع مجسمے تھے اور اس قسم کے خوشبویات اور مسالہ جات اتنا کچھ ملا. مسلمانوں کو جب بھوک لگی کھانے کا وقت آیا, آٹا گوننے لگے تو بوریوں میں بھرا ہوا کافور پڑا تھا. مسلمان سمجھے نمک ہے تو نمک سمجھ کے کافور آٹے میں ڈال دیا گیا, اتنا کافور تھا وہاں پہ. لیکن اس وقت کون سوچ سکتا تھا کہ وہ دن آئے گا, سوائے ان کے جو کہ پکے ایمان والے لوگ تھے. ان کو پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ ہوگا. پختہ ایمان والوں کا تو ایمان ان باتوں سے اور بڑھ جاتا تھا. لیکن ادھر منافقین کا حال کیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں. مصیبت کے مارے آ تو گئے تھے مسلمانوں کے ساتھ, کیسے کہتے کہ ہم نہیں آتے, کیونکہ بظاہر تو مسلمان بنے جاتے, اندر سے دل کا حال برا تھا. صبح سے شام تک مسلمان مل کے خندق کھودتے تھے. جب مسلمانوں میں ٹولیاں بنا بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے کام بانٹا تھا کھدائی کا, ایسے ہی حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مہاجرین اور صحابہ کرام دونوں کہتے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ملے. مہاجرین کہتے تھے یہ ہم سے ہیں, اور انصار کہتے تھے یہ ہم میں سے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد میں وہ مسلمان ہوئے تھے. اب اوریجنلی نہ وہ انصار ہیں اور نہ وہ مہاجر ہیں, اور محبت صحابہ کی دیکھیے, دونوں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہیں. اچھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان منا, یہ ہم میں سے ہیں. ایک آزاد کردہ غلام کو یہ آنر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اون کیا, اپنا کہا. حالانکہ اگرچہ کافی راوی اس حدیث کے بارے میں شور نہیں ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں, لیکن مورخین کی روایات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنایا. صبح سے رات تک خندق کھدتی اور تھکے ہارے ہوئے یہ لوگ گھروں کو لوٹتے, ادھر فکر یہ ہو گئی کہ عورتوں اور بچوں کا کیا ہوگا. لہذا ایک قلعے میں تمام لوگوں کے عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کر دیا گیا مسلمان کو. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر تھے, ان کو عورتوں کے قلعے کا محافظ بنا دیا گیا, کیونکہ اب وہ دن آ گیا تھا کہ قریش اپنا لشکر جرار لیے خندق کے پاس پہنچ گئے. مسلمانوں کو مدینہ منورہ سے کافی آگے جا کے خندق کے قریب رکنا پڑا تھا تاکہ ہر وقت واچ پہ رہے لشکر, کوئی ادھر سے ادھر نہ آ جائے, اور اگر کوئی ایسی صورت ہو تو جنگ کے لیے مسلمان تیار تھے. اب پیچھے بنو قریظہ تھے جن کی طرف سے فی الحال تو اطمینان تھا, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت تشویش رہتی تھی عورتوں اور بچوں کی, ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ ہو جائے, لہذا ہم ایک اونچی پہاڑی پہ چڑھ چڑھ کے اکثر دور تک دیکھا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ کی طرف سب خیریت تو ہے, کوئی ناخوشگوار حالات تو پیش نہیں آ رہے. منافقین نے جب قریش کے لشکر کو آتا دیکھا, اب ان سے مزید رکنا ناممکن ہو گیا. اب بہانے بنانے لگے, کوئی کم بات نہیں کہ 10,000 کا یونائیٹڈ لشکر ہے, سارا عرب امرڈ آیا تھا, اور اگر یہ دفاعی ترکیب اللہ کی مدد سے نہ اپنائی جاتی تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا, آگے بڑھ کے پورے مدینہ کی آبادی کو تباہ کر سکتے تھے. منافقین آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگے ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے, ہمارے گھر تو بہت کھلی جگہ پہ ہیں, آپ ہمیں اجازت دیجئے, ہم تو واپس چلے جائیں. ادھر قریش جب آئے وہ تو تل ملا اٹھے, خلاف توقع وہ کسی طرح آگے بڑھ کے مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر سکتے تھے, اور یہ چیز ان کے لیے بالکل نئی تھی. خندق اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. کچھ دن تو وہ ادھر ادھر پھرتے رہے, ادھر سے وہ تیر اندازی کرتے, ادھر سے مسلمان جوابی کاروائی کرتے. آخرکار ان کا ایک بہت بہادر سوار تھا, عمر بن عبد اس کا نام تھا, بہت دور سے تیزی سے وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے لایا, خندق کا جو حصہ نسبتاً ذرا کم تھا وہاں سے اس نے اپنے گھوڑے کو ایسے چھلانگ لگوائی کہ مسلمانوں کی طرف آ گیا, اور کہا جاتا ہے اس کے اندر 100 سواروں کے برابر طاقت تھی, بہت مضبوط قسم کا انسان تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا اور آخرکار اس کو اس طرح مارا کہ اس کو ختم کر دیا. یہ دیکھے اکرما اور ایک دو اور لوگ جو اپنے گھوڑے اڑا کے لے آئے تھے اس طرف, وہ واپس پریشان ہو کے بھاگے, حتیٰ کہ اپنا تیر وغیرہ بھی وہیں چھوڑ دیا انہوں نے. مسلمانوں نے بھی تعرض نہ کیا, وہ چاہتے تھے کہ واپس چلے جائیں. اسی طرح وہ لوگ کہیں نہ کہیں سے کوشش کرتے تھے کہ آئیں. ایک دن ان کا ایک شخص جب اپنے گھوڑے کے ساتھ دوسری طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا, خندق کے اندر گرا اور گھوڑے سمیت مر گیا. ادھر مشرکین نے مطالبہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ ہم سے 10 اونٹ لے لیجئے اور ہماری یہ جو لاش ہے ہمیں واپس دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں کچھ نہیں چاہیے, اپنی لاش کو ایسے ہی لے جاؤ. یہاں آپ نے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کیا. اس وقت 10 اونٹ کا مطلب تھا کہ پورا لشکر پیٹ بھر کے کھانا کھا سکتا تھا, وہ لشکر جو کہ بھوک سے نڈھال تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک استغنا بھی ہے. آپ نے نہیں سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے فائدہ اٹھا لوں, نہیں, کیوں, آپ بہت دور تک دیکھتے تھے, ایک وقتی پرابلم سالو ہو جاتا وہ لے کے. لیکن یہ لاش جب ویسے ہی دے دی گئی تو ان کا دل جیت لیا, ان کے دل میں چیز بالکل نرم گوشہ بیدار ہوا کہ یہ تو بہت اچھے انسان ہیں, یہ جو چاہتے اس وقت ہم سے مانگ سکتے تھے. انہوں نے ایک بہترین نمونہ قائم کر دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لوگوں کا دل جیتتے تھے، اسی طرح آپ نے دشمنوں کو دوست بنایا۔ مشرکین کا اسلام لانا کوئی کم بات نہیں ہوتی تھی، اور اکثر ان کے اسلام لانے کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور عصمت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا تھا، سیاسی تدبر اور حکمت کا بڑا ہاتھ ہوتا تھا۔ لاش دے دی گئی اور پھر اکثر و بیشتر تیر اندازی کے مقابلے ہوتے رہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، محاصرہ طول پکڑ گیا۔ ادھر اب بنو نذیر کی شرارت سے بنو قریظہ نے بھی بد عہدی کر دی۔ معاہدے تو تھے کہ ہم آپ کے خلاف دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، لیکن بنو قریظہ نے جو سردار تھا حیی بن اخطب، اس نے ایک رات بنو قریظہ کے سردار کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان کو کہا کہ مجھ کو اندر آنے دو۔ اس نے کہا کہ تم چلے جاؤ، خدا کی قسم تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کے آئے ہو، اب اس میں کچھ نہیں رہے گا، صرف گرج چمک ہے، تجھ پہ افسوس ہو جائے، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صدق اور وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ ایک یہودی سردار کہہ رہا ہے، لیکن حیی بن اخطب پوری طرح سے چاہتا تھا کہ یہ معاہدہ توڑ دے، پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ کر دے اور مسلمان دو چکی کے پاٹوں میں آ جائیں گے۔ آگے ان کا لشکر ہے 10,000 کا، اور پیچھے سے بنو قریظہ، مسلمان ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ حیی بن اخطب نے بالآخر بنو قریظہ کے سردار کو منوا لیا اور کہنے لگا، دیکھو میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، میں پورا عرب چڑھا لایا ہوں مسلمانوں پہ، اب ایسے میں تم بھی ان کے ساتھ ہو جاؤ، مسلمانوں کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر تمہیں فکر ہے کہ مسلمان تمہیں نہ ختم کر دیں، میں خود تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں موجود رہوں گا۔ آخر کار اس نے اپنا عہد و پیمان توڑ دیا قاب بن اسد نے، جو کہ بنو قریظہ کا سردار تھا، اور ذمہ داریوں سے آزاد ہو گیا جس نے مسلمانوں کے ساتھ طے کی ہوئی تھی، اور مشرکین کے ساتھ جنگ میں شریک ہو گیا۔ مشرکین کو سامان رسد بھیجنے لگا، جن میں سے ایک مرتبہ 20 اونٹ بھیج رہا تھا، جو مسلمانوں نے چھاپا مار کے اس رسد کو روک لیا۔ ایک اوپن وائلیشن اور بدعہدی تھی جو اب بنو قریظہ کر رہا تھا۔ ایسے میں صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا حال سوچے، پیچھے بھی دشمن، آگے بھی دشمن، اور جو پیچھے دشمن ہے ان کے سامنے مسلمان خواتین اور بچے سارے ایک قلعے میں۔ تبھی تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، ہم پہاڑی پہ چڑھ چڑھ کے دیکھا کرتے تھے کہ کہیں مدینہ میں کوئی ناخوشگوار بات تو نہیں ہو رہی۔ ایک دن ایک یہودی آیا اور عورتوں کے قلعے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ وہ اسٹو میں آیا تھا کہ دیکھیے اندر کوئی فوجی ہیں کہ نہیں حفاظت کرنے کے لیے۔ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، مٹھی بھر تو لوگ تھے، وہ تو سب فرنٹ پہ تھے۔ ایک حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی شاعر تھے، وہ سپاہی نہیں تھے، وہ تو قلم سے جہاد کیا کرتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی اور بہت بہادر تھے، انہوں نے کہا کہ حسان، میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ یہودی چکر لگا رہا ہے، تم آگے بڑھو اور اس کو ختم کر دو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ جانتی ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، یعنی اگر یہ لڑائی وغیرہ جانتا ہوتا تو آج یہاں تھوڑی بیٹھا ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے خود اپنی کمر باندھی، ایک بہت بڑا ڈنڈا میں نے اٹھایا، اور آخر کار جا کے اس یہودی کو میں نے اتنا مارا کہ وہ مر گیا۔ اب میں نے حسان بن ثابت کو کہا کہ چلیے، میں نے اس کو مار دیا، جا کے آپ اس کا سر کاٹیں اور یہودیوں کی طرف پھینک آئیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہتی ہیں، میں نے اس کا سر بھی جا کے خود کاٹا اور جا کے دور تک پھینک دیا تاکہ یہودی دیکھیں اور سمجھیں کہ اندر فوجی ہیں، آئندہ وہ اس طرف نظر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے۔ قریش کی خواتین بہت ہی بہادر اور جری قسم کی ہوا کرتی تھیں۔ ان کی اس ہمت کی وجہ سے یہودیوں کو یہ امپریشن پڑا کہ قلعے کے اندر فوجی ہیں اور عورتوں کی حفاظت ہو رہی ہے، لہذا پھر انہوں نے جرت نہیں کی دوبارہ اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی۔ لیکن جو قریش مکہ کا لشکر احزاب آیا ہوا تھا، ان کے ساتھ پوری طرح شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ بنو قریظہ نے بد عہدی کر دی ہے اور عہد توڑ کے وہ کھلم کھلا اب احزاب کے ساتھ ہو گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے 3-4 معزز صحابہ کرام کو بھیجا کہ آپ جائیں، خود بنو قریظہ سے ملاقات کریں، اور دیکھیں کہ اس خبر میں کس حد تک سچائی ہے. اگر تو یہ خبر جھوٹی ہے تو علل اعلان آ کے بتا دینا, اور اگر یہ خبر سچی ہے تو پھر خفیہ طور پہ بتانا تاکہ باقی مسلمانوں کی ہمت نہ ٹوٹے. وہ جب گئے اور اس سردار سے ملے تو اس نے اور باقی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخی کی باتیں کی, صحابہ کرام کو گالیاں دی تھی. انہوں نے کہا تمہارا تو معاہدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہنے لگے کیسا معاہدہ, کون سا معاہدہ, ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اوپنلی انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہم نے اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے. اب تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی. صحابہ کرام جب لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ازل اور قارا, یعنی جو کام ازل اور قارا نے کیا تھا بد عہدی کا وہی یہودیوں نے کیا ہے. اگرچہ انہوں نے تو بہت خفیہ انداز اور کوڈ ورڈز میں بات کی لیکن مسلمانوں میں ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی. منافقین مذاق بھی اڑانے لگے اور مسلمانوں کو ڈرانے بھی لگے. کہنے لگے واپس چلو, اب بھلا کیا ہو سکتا ہے, پیچھے سے بھی دشمن آگے سے بھی دشمن. حال یہ تو مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے اور اندر وہ بیٹھے شرارت کر رہے تھے اور مسلمانوں کی ہمت توڑ رہے تھے. اسی کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا, اور جب نگاہیں کج ہو گئیں دل حلق میں آ گئے, تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے, اس وقت مومنوں کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, شدت سے ہلا مارے گئے. اتنی انسرٹنٹی ہے اور اتنا خوف ہے, کچھ پتا نہیں کہ اب ہوتا کیا ہے. ایسے میں اب منافق آ گئے, کہنے لگے ہم تو واپس جاتے ہیں, ہم تو دشمنوں کے سامنے ہیں اور ہمارے گھر بھی کھلے ہیں, ہمارے گھر تو ویسے بھی شہر سے باہر ہیں, ہم تو جا رہے ہیں. ایسے میں مسلمانوں کی بھی کچھ لوگوں کی ہمت پسپا ہونے لگی, اور یہی تو وہ چاہتے تھے, اندر رہ کے مسلمانوں کی ہمت توڑی جائے. اور باتیں وہ غلط نہیں کر رہے تھے, بہت بڑا امتحان تھا مسلمانوں کا. زلزلو زلزال شدیدہ, شدت سے ہلا مارے گئے. اس کے بعد آپ نے حالات سے نمٹنے کا پروگرام اس طرح بنایا کہ کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ کی نگرانی کے لیے محافظ بنا کے واپس بھیج دیا تاکہ مسلمانوں کو غافل دیکھ کے یہود کی طرف سے کوئی اچانک حملہ نہ ہو جائے عورتوں اور بچوں پہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان کے دونوں سرداروں کو مدینہ کی پیداوار کا کچھ حصہ دے کے مصالحت کرنے کی تجویز صحابہ کرام کے آگے پیش کی. بنو غطفان کون تھے؟ قریش کے ساتھ مل کے آئے ہوئے تھے لڑنے. آپ نے صحابہ کرام کو کہا ہم ایسے کرتے ہیں مدینہ منورہ کی کچھ پیداوار ان کو آفر کرتے ہیں تاکہ وہ قریش کو چھوڑ کے ہٹ جائیں. لیکن انصار صحابہ کا ایمان دیکھے, کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب جب کہ اللہ نے ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا, آپ کے ذریعے عزت بخشی, ہم انہیں اپنا مال دیں, ہم تو اللہ کی قسم انہیں اپنی تلواریں صرف دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو درست قرار دیا اور کہا جب میں نے دیکھا کہ سارا عرب ایک کمان کھینچ کے تم پر آ پڑا ہے تو محض تمہاری خاطر میں یہ کام کرنا چاہتا تھا, یعنی تم لوگ محفوظ رہو. لیکن ان کا ایمان ایسے تھا, انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول ہم لڑیں گے. پھر اللہ کی مدد آتی ہے. جو لوگ اللہ کے بھروسے پہ ہوتے ہیں اور پورے یقین اور طاقت کے ساتھ اللہ پہ توکل رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالی کائنات کی بہت سی چیزوں کو ان انسانوں کے ہم نوا کر دیتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا بدر میں فرشتے آ گئے, اب کہ اللہ تعالی نے مزید مدد بھیجی. ہوا یہ کہ بنو غطفان کا ایک شخص جس کا نام نعیم بن مسعود تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لے آیا ہوں اور میری قوم کو میرے اسلام کا علم نہیں, آپ جو کام چاہیں مجھ سے لے لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صرف ایک آدمی ہو, یعنی تمہارے ذریعے کوئی بہت بڑی فوجی مہم تو نہیں ہو سکتی, تم جتنا ممکن ہو احزاب کی حوصلہ شکنی کرو, یعنی جاؤ اور تدبیر کے ذریعے ان کی ہمت کو توڑ دو. لہذا نعیم فوراً بنو قریظہ کے پاس گئے. اور ان کو کہنے لگے کہ تم لوگ جانتے ہو میرا تم لوگ کے ساتھ بہت محبت کا اور خصوصی تعلق ہے، اور میں جو کہوں گا تم لوگ کی خیرخواہی میں کہوں گا. انہوں نے کہا ہاں یہ تو صحیح بات ہے. یہ کہنے لگے دیکھو یہ جو قریش ہیں ان کے تو نہ یہاں گھر بار ہیں، نہ بال بچے ہیں، نہ ان کی کوئی یہاں پہ تجارت ہے، نہ مال و دولت ہے. اگر ان کو شکست ہوئی کل کو یا پریشانی ہوئی، یہ تو محاصرہ اٹھا کے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. بگڑے گا کچھ تو تم لوگوں کا بگڑے گا. تم لوگ کے گھر بار، مال و دولت، باغات سب یہاں ہیں، تم لوگ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو، لہذا مسلمان تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں اگر قریش کل کو چلے گئے. وہ چونک پڑے. انہوں نے کہا واقعی یہ صورت تو ہم نے سوچی ہی نہیں تھی کہ اگر قریش پلٹ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. انہوں نے کہا یہ تو بہت غلط ہو گیا ہم سے معاملہ، اب کیا کریں. انہوں نے کہا اب ایسے کرو کہ اگر قریش تمہیں حملہ کرنے کا کہیں تم لوگ انہیں کہو کہ ہمیں بطور یرغمال چند لوگ رکھ دو ہمارے پاس، یعنی تمہارے کچھ لوگ ہمارے پاس ہوں گے تو ہمیں گارنٹی رہے گی کہ کل کو تم لوگ ہمیں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. وہ کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے. ادھر پلٹ کے قریش کے باقی لشکروں کے پاس گئے. کہنے لگے بنو قریظہ سے ہو کے آ رہا ہوں، وہ تو بڑا پچھتا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بد عہدی کی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ ایسا کریں کہ دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. ہوشیار رہنا، وہ لوگ تم سے تمہارے لوگ یرغمال کے طور پہ مانگیں گے اور پھر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں گے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. دیکھو اگر وہ تمہارے لوگ مانگیں تو ہرگز نہ دینا. اب قریش نے سوچا کہ چیک کر لیا جائے یہ بات کس حد تک صحیح ہے، لہذا جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات انہوں نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ آج رات یا صبح آپ لوگ حملہ کر دیں مسلمانوں سے. بنو قریظہ نے کہا کہ ہمیں کیا پتا کل کو آپ لوگ تو خود واپس چلے جائیں اور ایسے نہ ہو کہ ہمیں چھوڑ دیں، ہم مسلمان جو چاہیں ہمارے ساتھ کریں. تو آپ ایسا کیجئے اپنے چند لوگوں کو بطور یرغمال ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہمیں تسلی رہے کہ کل کو آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور دوسری بات یہ کل تو ہفتے کا دن ہے، وہ تو سبت کا دن ہے، ہم تو ہفتے کے دن حملہ نہیں کریں گے. نعیم نے کہا دیکھا یہ بہانے ہیں بنو قریظہ کے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا نا حملہ بھی نہیں کرنا چاہتے، ٹال مٹول کر رہے ہیں اور آپ سے بندے بھی مانگ رہے ہیں. اس طرح بنو قریظہ اور احزاب کے درمیان پھوٹ ڈال دی. انہوں نے دشمنوں نے ایک جاسوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ ٹو لگاؤ مسلمانوں میں جا کے کہ کیا واقعی یہ خبر جو بنو قریظہ کی ہمیں آ رہی ہے بد عہدی ہو رہی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسنا میں پوچھا کہ کیا واقعی بنو قریظہ ہمارے ساتھ ہیں اور مشرکین کو دھوکہ دے رہے تھے، کیا آپ نے انہیں ایسے کہا تھا کرنے کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس زمانی سا جملہ بولا کہ شاید کہ ہم نے کہا ہو، شاید کی بات ہے اور شاید کہ ہم نے کہا ہو. جاسوس نے سنا تو فوراً دوڑا واپس، کہنے لگا یہ تو ساری پلاننگ تھی، بنو قریظہ تو کبھی بھی ان کے خلاف نہیں تھے اور یہ تو ہمیں الو بنا رہے تھے. ایسے میں قریش کو بہت بڑا ایک جھٹکا لگا. ایک مہینہ گزر چکا تھا، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ بعد کے دور میں بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو ان کے آگے سے جو بال بچے تھے ان سب نے کہا کہ ہمیں بتائیے، ہمیں جگہ عذاب کا قصہ سنائیے، کاش کہ ہم بھی اس وقت ہوتے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے. انہوں نے کہا کہ بچوں وہ اتنا سخت وقت تھا کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ حال یہ تھا، ایک رات شدید سردی تھی، بھوک سے برا حال تھا ہم لوگوں کا، کپڑے اتنے کم تھے کہ میرے اوپر جو کمبل تھا اگر میں اس کو ٹانگ پہ کھینچتا تھا تو میرا سر کھل جاتا تھا، سر کی طرف کھینچتا تھا اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے تو پاؤں کھل جاتے تھے. آخر میں نے اپنا سر اپنے گھٹنوں کے اندر دے دیا اور اپنے اوپر کمبل ڈال دیا تاکہ میں پوری طرح گرم رہوں. اور تمام صحابہ کا یہی حال تھا. شدید ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ایسی سر کہ دانت سے دانت بچ رہے تھے. ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو جائے اور عذاب کی خبر لے کے آئے لشکر کی، دشمنوں کا جو لشکر ہے یعنی جاسوس بن کے جائے. کہتے میں نے تو اپنا سر اور بھی اندر کر دیا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ بھیج دیں. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہی نام پکارا. آپ کہتے میں نے کہا جی، کیا کرتا، آپ کو انکار تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہت مشکل لگ رہا تھا اس وقت آپ کی بات پہ لبیک کہنا، لیکن آخر میں اٹھ کھڑا ہوا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھو تم دشمنوں کی طرف جاؤ، ان کی ٹو لگا کے آؤ، لیکن دیکھو اور کچھ مت کرنا. کہتے ہیں جب میں اٹھ کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ، حذیفہ کے آگے سے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے اس کی حفاظت فرمانا. کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کے نکلا اور آخر کار میں دشمنوں کے لشکر تک جا پہنچا. اندھیری رات تھی، شدید طوفانی ہوا چل رہی تھی، دشمنوں کے تمام چراغ وغیرہ بجھ رہے تھے، چولہے بجھ رہے تھے، اور یہ حال تھا کہ ان کی ہانڈیاں اور دیگیں بھی چولہوں پر سے الٹ الٹ جا رہی تھیں، ان کے خیمے اڑتے جا رہے تھے، ان کے اونٹ اور ان کے جانور اس ہوا اور طوفان سے پریشان ہو رہے تھے. ایسے میں جب ایک دم اندھیرا ہو گیا، آگ بھی بجھ گئی، تو ابو سفیان نے کہا ہوشیار رہنا، دیکھنا کہیں تمہارے درمیان دشمن کا کوئی آدمی نہ آیا ہو. کہتے ہیں میں نے فوراً اپنے ساتھ والے دشمن ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے زور سے کہا تم کون ہو، کہیں ادھر سے تو نہیں آئے ہوئے. اسے کہا نہیں نہیں، میں تو فلاں فلاں ہوں. کہتے ہیں اسے یہ فائدہ ہوا کہ اس کو پھر شک نہیں پڑا کہ میں کون ہوں. ایسے میں کہتے ہیں کہ ابو سفیان بہت پریشان بیٹھا تھا، کیونکہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا تھا جو ان کے ہاں حرمت والا مہینہ ہوتا تھا، اس میں ان کی خوب تجارت بھی ہوا کرتی تھی. اب ابو سفیان کو دوہری فکر تھی کہ اگر واپس نہیں لوٹتے تو یہ جو مہینے ہیں جس میں تجارت ہوتی ہے، مال و متاع آتا ہے، اس کا نقصان ہو جائے گا، اور دوسری طرف اب سامان رسد کی دشواری تھی، پیچھے سے جو یہودی بھیج رہے تھے اس کو بھی مسلمانوں نے روک لیا، خود لشکر ایک مہینہ ہو گیا تھا، محاصرے کے ہاتھوں تنگ آیا بیٹھا تھا، اوپر سے یہ جو شدید طوفانی ہوا چلی اس نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی. اب جب اس نے دیکھا کہ سب کچھ اڑ رہا ہے اور دیگیں الٹ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، تو اس نے کہا کہ چلو واپس چلتے ہیں. حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ بالکل ابو سفیان میرے سامنے تھا، اور میں چاہتا ایک وار میں اس کو ختم کر سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت مجھے یاد آتی تھی کہ دیکھو اور کچھ نہ کرنا. کہتے ہیں آخرکار میرے سامنے لشکر نے روانگی کی تیاری شروع کر دی، اور میں خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے خبر لے کے آیا. اتنے میں اس دوران جب صحابہ بہت پریشان تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی تھی، اور وہ سب پڑھ رہے تھے اللہم استر عوراتنا و آمن روآتنا. شدت سے دعائیں ہو رہی تھیں، اللہ کی مدد آئی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو فرشتوں کے ہمراہ شدت کی ہوا کے ذریعے ان کے دل کو اکھاڑ رہے تھے، ان کے اندر پریشانی ڈال رہے تھے، اور آخرکار انہوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود واپسی کی راہ لے لی. ہوا اور فرشتوں کا آنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ تو فضا میں ہر وقت موجود ہیں، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اپنے رحمت کا ارادہ کرتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز کو اس کے ہم نوا کر دیتے ہیں. پھر انہی فرشتوں کے ذریعے اور اس ہوا کی شدت کے ذریعے دشمنوں کو اکھاڑ دیا، اور انہوں نے واپسی کا راستہ لیا. مخلص مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا، زادتہم ایمانا. ایک کے بعد ایک مشکل آتی اور اللہ کی مدد آتی، ان کے ایمان اور پختہ ہوتے جاتے تھے. اور صحابہ کرام وہ لوگ تھے جو بڑی سے بڑی مشکل میں بھی ہمت نہیں ہارتے تھے. سچ ہے ہمت مردان مدد خدا، اور وہ ایسے باہمت لوگ تھے کہ مشکل حالات میں بھی آپس میں چھیڑ چھاڑ، مذاق، ہنسی، خوشی رہا کرتے تھے. یہ جب خندق کو کھود رہے تھے، بڑا مشکل وقت تھا، بھوک، مشقت، سردی، تھکان. ایسے میں ایک صحابی تھے، چھوٹے بچے تھے نا، لڑکے تھے ینگ، تو وہ جب خندق کھودتے کھودتے وہ تھک گئے، تو انہوں نے فالتو کپڑے اتارے اور اپنی کدار بھی رکھی اور فوراً سو گئے. باقی صحابہ کرام کو شرارت سوچی، انہوں نے اس کے کپڑے اور کدار چھپا دی. اب جب وہ اٹھے اور ڈھونڈے تو انہیں ملے ہی نہ، وہ رونے لگے. روتے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے گئے کہ ان لوگوں نے میرے کپڑے اور کدار چھپا دی، دیتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف سے دوسرے صحابہ کرام کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ اس کی چیزیں اس کو واپس کرو، اور ادھر اس ننھے صحابی کو کہا رقود، بہت زیادہ سونے والے، یعنی یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے، تو اس صحابی کو پھر کپڑے واپس سلے کو ڈال اور پھر انہوں نے کام شروع کر دیا. تو صحابہ کرام کو پڑھ کے حیرت ہوتی ہے, ایسا ایمان ہے اور ویری نارمل ہیومن بینگس, مشکل ہے تو بھی ہنس بول رہے ہیں, چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, جو تھوڑا بہت ہے وہ کھا کے شکر کر رہے ہیں اور مشکل میں صبر کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے, وہ اپنا وعدہ سچ کر کے دکھاتا ہے. ضرورت یہ کہ صبر تو ویسا ہو جیسا ان لوگوں کا تھا. جب صبح ہوئی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں جب یہ خبر واپس لایا میں لیٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میرے اوپر ڈال دی. کہتے ہیں میں ایسا بے خبر سویا اور ایسا گرم ہو کے سویا کہ جب آنکھ کھلی تو سورج تقریباً نکل آیا تھا, اور دیکھا تو عذاب تمام سے تمام واپس جا چکے تھے. بہت خوشی کا دن تھا مسلمانوں کے لیے, بغیر لڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جنگ میں ایک فتح دے دی تھی. یہ بیٹل آف نروز تھی اور مسلمان اپنے اعصابی قوت اور اللہ کی مدد سے یہ جنگ بغیر لڑے جیت گئے. ان کے اعصاب جواب دے گئے تھے سب کچھ ہونے کے باوجود, اور مسلمان اس جذبہ ایمانی کی وجہ سے پوری طرح جمے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب وہ نہیں آئیں گے, انشاءاللہ اب تم لوگ ان پہ حملہ کرو گے. جنگ احزاب کے بعد پھر کوئی اور باقاعدہ جنگ فتح مکہ تک نہیں ہوئی. ایک سکون اور اطمینان کا پیریڈ شروع ہوا اور قریش کو یقین آ گیا کہ مسلمانوں کے ہمراہ واقعی اللہ ہے. یہ تھی جنگ احزاب. اب اگر آپ چاہیں تو اس سے کوئی کمنٹ کر دیں. کیا قریش کو خندق کی کھدائی کے بارے میں اطلاع نہ ملنے تھی راستے میں, یا پھر انہوں نے اپنے نفری غرور میں اسے نظر انداز کیا؟ پتہ یہی چلتا ہے کہ قریش کو خبر نہیں ہوئی تھی اس کی, کیونکہ وہ حیران ہو گئے تھے آگے آ کے کہ یہ ہوا کیا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلے تھے آپ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ قریش سے یہ خبر کو روک دے, اور ان کو بالکل نہیں پتا چلا تھا مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر جب ان کے سر پہ پہنچ گیا تو انہیں پتا چلا کہ تو اتنا بڑا لشکر آ گیا ہمارے سر پہ. جب اللہ چاہتا ہے سب کچھ ممکن ہوتا ہے. The way everyone owned حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ is thought provoking. How much do we own each other? For example, within the groups, what level of care and concern do we show to each other? This is something we all need to think about. بالکل ٹھیک بات ہے. ان کا کام اسی لیے کامیابی سے ہمکنار ہوتا تھا کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے کنسرنڈ ہوتے تھے, ایک دوسرے کی کمی بیشی کو معاف کرتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دل کو صاف رکھتے تھے, اور اسی وجہ سے مشکل سے مشکل پروجیکٹ کو وہ کر لیتے تھے. وہ اتنی لمبی خندق ہے, اس کا 15 دنوں میں خود جانا بذات خود ایک ناممکن کام ہے. اگر آپ اس کی پوری وہ لینگتھ آف بریتھ دیکھیں, اٹ واز ناٹ اے جوک. اب بھوکے انسان, تھکان سے چور چور, سردی ہے, جسم پہ پورے کپڑے نہیں, لیکن انہوں نے اس کام کو بھی اون کیا اور ایک دوسرے سے بھی محبت کا اظہار ہے. چھوٹے صحابی کو چھیڑ رہے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فیل ہوا کہ فیل کر رہے ہوں گے کہ میں کس کو بلانگ کرتا ہوں, سب نے کہا آپ ہمارے ہیں. ہم کب کسی کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں؟ کوئی باہر سے آئے تو صحیح. جنرلی آپ دیکھیں نا ہماری لائف میں, کہیں پارٹی ہو تو ہم اپنے گروپ میں بیٹھے ہیں, کوئی بیچارہ اکیلا اجنبی آئے وہ بیچارہ پریشان بیٹھا رہے گا, کوئی نہیں کرتا آگے بڑھ کے اس کو ویلکم کر دے, اس کو بلا لے, اس کو کمفرٹیبل کر دے. وہ لوگ ایک دوسرے کو کمفرٹیبل کرتے تھے, خود نہیں کھانے کو دوسروں کو کھلا رہے ہیں. تھوڑی سی سورہ الحشر کی تلاوت سنتے ہیں, کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس سورت کو سورہ الحشر کی بجائے سورہ بنو نذیر کہو, کیونکہ اس میں موسٹلی ان کا ذکر ہے.
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير
والله على كل شيء قدير واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. بہت اچھا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے دشمنوں کے خلاف اقدام کر رہے تھے, تو عبداللہ بن عبید کے خلاف کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا, جہاں اتنے بڑے بڑے یہود کے تین بڑے قبائل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک کو ڈیل کیا, تو یہاں کیا مسئلہ تھا؟ ایک یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان اپنے ہی مسلمان کو مار رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کول مائنڈیڈ انسان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قدم عجلت اور جلبازی پر منحصر نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیش نگاہیں تھیں. آپ بہت دور تک دیکھتے تھے کہ ایک قدم اٹھانے کا کہاں تک ریپرکشن ہوگا, اس کے کیا کیا ریئیکشنز ہوں گے, اور کیا یہ قدم دعوت دین کے فیور میں جائے گا کہ اگینسٹ جائے گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں کی طرح جذباتی سوچ نہیں رکھتے تھے, آپ پوری طرح اپنے جذبات کو کنٹرول میں لے کے ڈیسیجنز لیتے تھے اور ذاتی سطح سے بلند ہو کے سوچتے تھے. کبھی بھی پرسنلی اپنی خوشی کی خاطر یا اپنی تکلیف کی خاطر آپ نے کوئی پریکٹیکل قدم کسی انسان کے فیور میں یا اگینسٹ نہیں اٹھایا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی کامیابیوں کے راز میں سے ایک یہ بھی بہت بڑا فیکٹر تھا. اور آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ وہ شخص اندر رہ کے اتنا ستا رہا ہے, سارے مسلمانوں کی فوج میں اور جماعت میں انتشار پیدا کرتا ہے, اضطراب پیدا کرتا ہے, ان کے مورائلز کو ڈاؤن کر رہا ہے, اور آستین کے سانپ والا رول وہ ادا کر رہا تھا اندر رہتے ہوئے ڈسنا. جو لوگ پال رہے تھے, جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے, جن کے ساتھ ایک جمعیت میں وہ شامل تھا, انہی کے لیڈر کے خلاف, کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوزیشن تھی جو وہ لوگوں کے اندر فتنے برپا کر رہا تھا. اور جیسے جنگ خندق میں بھی ہم نے دیکھا جو کچھ منافقین نے کیا, اور احد میں جو منافقین کا کردار تھا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بہت بڑی چوٹ لگانے والی بات تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ صبر کا ایک پیکر ہیں, اور آپ ہمیشہ ایک چیز کو انالائز کر کے اس کے انجام کو سامنے رکھ کے پھر قدم اٹھاتے تھے. اور ویسے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا تھا. خلق العظیم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, بہت عظیم اخلاق تھا. اور یہ بہت بڑے اخلاق والے ہی کر سکتے ہیں کہ ذات کو تکلیف پہنچانے والے, اذیت دینے والے انسان کو مسلسل اگنور, درگزر, اور تو اور جب وہ مر گیا تو اپنا کرتا مبارک بھی ان کے بیٹے کی ریکویسٹ پہ کفن کے لیے عطا فرما دیا تھا. اور جب بیٹے نے کہا کہ آپ آ کے دعا پڑھیے, کیونکہ بیٹے بہت اچھے صحابی تھے, تو ان کی خاطر چل بھی پڑے تھے. کوئی مثال ایسی نہیں ہے نو ویئر ان دا ہسٹری جہاں ایک انسان اتنی عظمت اور رفتوں کی بلندیوں کو پہنچ جائے. اور یہ حکمتیں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل درست تھیں. جس طرح آپ نے کانسٹنٹ اگنور, صبر اور درگزر کا معاملہ کیا, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ان دا لانگ رن عبداللہ بن ابی کی منافقت کھل کھل کے سامنے آنے لگی, اور پوری طرح لوگوں کے دل میں یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ اب اگر عبداللہ بن ابی کے ساتھ کچھ کیا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حق بچانے پہ, اس میں آپ کی ذات انوالو نہیں ہے. پورے اسلام کے مشن کی اپوزیشن کی بات ہے جو عبداللہ بن ابی کر رہا ہے. بڑا اچھا کمنٹ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم's role in this background, especially when he returned the corpse without taking 10 camels, makes me think of this quotation, act like an oyster which when wounded yields pearls. کہ جب سیپ کو کوئی چیز تکلیف دیتی ہے تو بدلے میں اسی کو موتی بنا کے واپس اگل دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ تکلیف دے رہے تھے, اذیت دے رہے تھے, ختم کر رہے تھے, اور آپ احسان کا معاملہ کر رہے ہیں, کہ لاش بغیر معاوضے کے لے چو. انک لعلی خلق عظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج کے ٹاپک انشاءاللہ خاص طور پہ صلح حدیبیہ تک ہم کور کریں گے. جنگ خندق ختم ہوتے ہی صحابہ کرام تھکے ہارے ہوئے ایک ماہ کی مشقت، ٹینشن، پریشانی، بھوک، سردی اور مسلسل ایک مقابلوں کی کیفیت سے دو چار رہ چکے تھے، بہت تھکے ہوئے تھے. ایسے بھی مواقع آئے تھے جنگ خندق کے دوران کہ وہ لوگ مسلسل تیر اندازی کرتے تھے اور ادھر سے مسلمانوں کو مدافعت کرنی پڑتی تھی، اور ایسے میں ہی بخاری کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے اس مقابلے کی وجہ سے میں نے عصر بہت دیر سے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ان کو غارت کرے، یا کچھ اس طرح کر کے کہا تھا، مفہوم حدیث ہے، کہ میری تو صلاۃ وسطی ہی فوت ہو گئی، یعنی عصر کی جو نماز ہے وہ ان کی وجہ سے میری قضا ہو گئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت دیر سے پڑھا. ایسے حالات کے بعد ابھی سب واپس آ رہے ہیں، شکر کرتے ہوئے کہ دشمن لوٹ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے ہتھیار مبارک اتار رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے، حالانکہ ہم نے تو نہیں اتارے، بنو قریظہ کی طرف حکم ہوا ہے، تشریف لے چلیں اور مقابلہ کریں، میں آپ سے آگے آگے جاتا ہوں. فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دی اور یہ بھی کہلایا کہ عصر وہاں پہنچ کے پڑھو. بہت تیزی سے صحابہ کرام نکلنے شروع ہو گئے. سمعنا و اطعنا کی مکمل تصویر ہے. کچھ صحابہ کرام نے تو راستے میں نماز پڑھ لی اور کچھ نے وہاں پہنچ کے پڑھی. دونوں گروہوں نے اپنی دلیل یہ دی کہ آپ کی بات سے ہم اس طرح سمجھے تھے، یہ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پہنچ سکتا ہے عصر تک تو وہاں پڑھ لے، اور مراد یہ تھی کہ اگر راستے میں آئے تو پڑھ لو، لہٰذا ہم نے راستے میں پڑھ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات پہ خاموشی اختیار کی، دونوں کے عمل کو خاموشی کے ساتھ درست قرار دیا. بنو قریظہ یہودیوں کا ایک مضبوط ترین قبیلہ تھا. انہوں نے جب مسلمانوں کو آتے دیکھا، اپنی بد عہدی کا ان کو پہلے سے علم تھا، انہوں نے فوراً اپنے قلعوں میں جا کے اپنے آپ کو محصور کر لیا، اور یہ سوچ کر کہ اب وہ مسلمانوں سے محفوظ ہیں. مسلمان تمام مشکلات کے باوجود عزم، ولولے اور حوصلے میں بہت بلند تھے، اور یہ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. بنو قریظہ کو معلوم تھا کہ اب وہ بچ نہیں سکتے. یہ دیکھ کے بنو قریظہ کے اپنے سردار نے اپنے لوگوں کے آگے تین تجاویز رکھی. ایک تجویز یہ تھی کہ تم لوگ سب مسلمان ہو جاؤ، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم لوگوں پہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ واقعی نبی اور رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم اپنی کتاب میں خبر پاتے ہو. اس سردار کے ان الفاظ سے واضح طور پہ قرآن پاک کی اس آیت کا علم ہوتا ہے کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کہہ رہا ہے کہ جن کے بارے میں تم اپنی کتاب میں پاتے ہو یہ وہی نبی اور رسول ہیں، اسلام قبول کر لو. یہ شخص نسبتاً کچھ معتدل مزاج لگتا ہے اپنی باتوں میں، لیکن افسوس کہ اپنے قبیلے کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور دوسرے یہودیوں کے بہکانے کی وجہ سے بالآخر وہ اسی انجام کو پہنچا جس سے باقی بنو قریظہ دوچار ہوئے. اس نے دوسری تجویز دے دی کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو پھر خود ہی اپنی بیویوں اور بچوں کو قتل کر دو اور خوب بے جگری سے لڑو، یعنی پھر یہ فکر نہیں ہوگی کہ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے، اگر ہم مارے گئے تو جنگ میں پھر تھوڑی سی بزدلی آ جاتی ہے، تو بہتر ہے اپنی بیوی بچوں کو خود ہی مارو اور پھر خود مردوں کی طرح بڑھو اور لڑو، یا جیت جاؤ گے یا مر جاؤ گے. یہ تجویز بھی یہودیوں کو قبول نہیں تھی، دونوں تجاویز انہوں نے مسترد کر دیں. تو پھر اس نے کہا کہ ایسے کرو کہ ہفتے کا دن جو کہ سبت کا دن ہوتا ہے، جس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہودی کبھی نہیں اس دن لڑیں گے، مسلمانوں کو دھوکہ دو اور اس دن اچانک ان پہ حملہ کر دو جبکہ وہ بے خبر ہوں۔ انہوں نے یہ بات بھی نہ مانی۔ تینوں تجاویز کو مسترد کر دینے کے بعد بالآخر بنو قریظہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اپنی قسمت کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریظہ کے حلیف تھے، ان کے باغات اور آل اور اولاد بھی اس علاقے میں تھے، اس لیے بنو قریظہ کو بھرپور امید تھی کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کوئی نرم فیصلہ اور بہتر حل تلاش کر لیں گے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے باغات میں داخل ہوئے تو مرد بھاگتے ہوئے ان کے پاس گئے بےتابانہ، اور عورتیں اور بچے چیخیں مار مار کے رونے لگے۔ یہ منظر ایسا تھا کہ ان کا دل پسیج گیا۔ ایسے میں جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو انہوں نے حلق کی طرف اشارہ کیا، یعنی تم لوگ کی گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ لیکن فوراً ان کو خیال آیا کہ میں نے یہ بتا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت کی ہے، لہذا وہ لوٹے اور مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کرام بنو قریظہ کے قلعوں کے سامنے پہنچ گئے۔